بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوال کی 17 تاریخ 1445 ہجری ہے، اور 26 اپریل 2024 ہے. گزشتہ چند جمعوں سے ایک خاص عنوان پر بات چلی آ رہی ہے، وہ ہے امت کا اتحاد اور اتفاق. مختلف جہتوں سے آپ حضرات کے سامنے اس کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی تھی. آج بھی کچھ اسی ضمن میں چند باتیں عرض کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی امت کے اندر ہمیشہ اتحاد اور اتفاق قائم فرمائے، اور ہم سب کو ہر اس قول سے اور فعل سے اور عمل سے بچائے جس کی وجہ سے امت کے اندر افتراق اور انتشار پیدا ہو. یہ امت واحدہ ہے، اور یہ ایک جسم کی مانند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا ہے، اور اسی کے مطابق ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہی میں ایک چیز کو دیکھ رہا تھا جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جب مسلمانوں میں جیسی بھی تھی لیکن ایک مشترکہ حکومت تھی خلافت کے نام سے، خلافت عثمانیہ، لیکن جب افسوس کے اس کا خاتمہ ہوا 23 مارچ 1924 کو، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ جو ایک مسلمانوں کی مشترکہ حکومت تھی، 3 براعظموں میں ایشیا تھا اور افریقہ تھا اور یورپ تھا، اس کی وجہ سے 63 مختلف ٹکڑوں میں امت کو بانٹا گیا. مختلف وجوہات اور مختلف اس کے اسباب تھے ختم ہونے کے. ان میں سب سے اہم مسلمانوں کا اپنا کردار بھی تھا کہ مسلمان ہی مسلمان کے خلاف استعمال ہوا. اب ظاہر ہے کہ جو دشمن ہیں انہوں نے تو اپنا ہر وہ حملہ کرنا ہے، وار کرنا ہے جس سے ان کو فائدہ ہو، اور بیدار مغز اور چوکنا اور ہوشیار، عقل مند، سمجھدار تو وہ ہے جو ان کے اس حملے کو سمجھ کر اس کا توڑ کرے، نہ کہ ان کے اس منصوبے میں خود شریک ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی اہم بات ہے. علامہ اقبال نے ایک بہت ہی مختصر سے نظم میں اچھی بات کہی تھی، اگر اس کو ہی ہم مد نظر رکھے تو کیا ہی اچھی بات ہو. وہ کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، یعنی اس قوم کا، امت کا فائدہ بھی ایک ہے اور نقصان بھی ایک ہے. جب کسی جگہ پہ مسلمانوں کے کسی ایک حصے میں کسی کا فائدہ ہے تو سمجھیے کہ وہ سب کا ہی فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر کسی ایک جگہ پہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ سب کو ہی وہ نقصان ہو رہا ہے. وہ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک جسم کی مانت قرار دیا ہے، ইশতাকা আইনহু ইশতাকা করে জিসমুক আল মুসলিমু কজাসাদিন ওয়াহিদিন, তো যে উসি কি তরফ ইশারা কর রহে এক হি সব কা নবি দীন ভি ঈমান ভি এক, যানি তিন বাতে কহি হ্যায় কি সব কা নবি ভি এক হি হ্যায় কি সব নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা হি কলমা পড়তে হ্যায়, উস কলমা কো পড়নে কে বাদ হি তো মুসলমান হোতে হ্যায়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, অর ফির দীন ভি এক হ্যায় ইসলাম, কোই অর তো দীন নাহি হ্যায়, অর ঈমান ভি এক হি হ্যায় কি আল্লাহ পর ঈমান লেকার আনা হ্যায়, اور باقی جتنے بھی ایمانیات ہیں فرشتوں پر اور غیب کی چیزوں پر جنت پر دوزخ پر اور اللہ کی لائی ہوئی کتاب بھیجی ہوئی کتابوں پر سب, اور اس طرح حرم پاک بھی ایک ہے, بیت اللہ بھی ایک ہی ہے, اور پھر ساتھ اللہ بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے. تو آگے فرمایا کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, کہ یعنی سب کچھ ایک ہونے کے باوجود بھی اگر مسلمان بھی ایک ہوتے تو یہ بہت ہی عظیم بات ہوتی. اور آگے وہاں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کہیں مسلمانوں میں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں, ذات کی بنیاد پر آپس میں اختلاف ہے. اور کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں, کیا دنیا میں رہنے کے یہی طریقہ اور طور اتوار ہیں, جو سوال کر رہے ہیں مسلمانوں سے. تو یہ سب کچھ مشترکہ ہونے کے باوجود اب مسلمان اگر ایک نہیں ہے تو اس کے مختلف اسباب ہیں, اور ان اسباب کو ان آیات کریمہ کے اندر جو میں نے پڑھی ہیں, دو سورۃ النساء کی چوتھے سپارے کے دوسرے رکوع کی یہ آیت کریمہ ہے, اور یہ ان آیات کریمہ میں سے ایک آیت کریمہ ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. تو پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہ اے ایمان والو تم اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت صرف اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو کر مرو, کسی دوسری حالت میں تم مسلمان نہ مرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور یہ کس طرح ہوگا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یعنی پوری زندگی ہم نے اپنا بھرپور یعنی پوری توانائی لگانی ہے, کوشش کرنی ہے اور جدوجہد کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکموں پر عمل کرنے کی, اللہ سے ڈرنے کی, جس طرح ڈرنے کا حق ہوتا ہے. تو پھر کہیں جا کر جو ہے اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے گی. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تموتون کما تحیون, کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے گی جس حالت میں تم نے زندگی گزاری. اب جس حالت میں ہم نے اگر زندگی گزاری ہوگی کہ ایمان والی زندگی گزاری ہوگی, اعمال والی زندگی گزاری ہوگی, نیکیوں والی زندگی گزاری ہوگی, اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاری ہوگی, گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری ہوگی اور تمام فرائض اور واجبات کو پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی, تو پھر اسی انداز سے ہی موت آئے گی. اگر اس کے برعکس ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسی کے مطابق ایسا نہیں ہوتا ہے. انسان زندگی کس طرح گزار رہا ہے اور موت کسی دوسرے حالت میں آ رہی ہے. اور پھر آگے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ, اور جس حالت میں موت واقع ہوگی اسی حالت میں ہی پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو یوم حشر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے. اگر اچھی حالت میں فرما برداری اور نیکی کی حالت میں انسان کی موت آئی, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے, لیکن اس کے لیے ہم نے پہلے یہ بھی دعا مانگنی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی اسلام والی زندگی بھی عطا فرما دے, کہ جس طرح ہم اسلام والی زندگی گزاریں گے, با عمل زندگی گزاریں گے, با مقصد زندگی گزاریں گے, اللہ کو خوش کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے, تو پھر ایسے ہی اچھی موت آئے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حدیث کے مصداق بنا دے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں, نیکی والی زندگی گزاریں، تقوی والی زندگی گزاریں، پرہیزگاری والی زندگی گزاریں، فرما برداری والی زندگی گزاریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آگے ارشاد فرمایا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ تم لازم پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سب کے سب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی یہاں سے کیا مراد ہے؟ مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب کے سب. تو مضبوط رسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قرآن مجید، قرآن مجید کو تھام لو. کس طرح؟ کہ قرآن مجید کی ہارڈ کاپی اس کرو، ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، یہ مراد ہے کیا؟ یا باہر کوئی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جس طرح وہ رسا کشینی ہوتی ہے، دو گروپ ہوتے ہیں، ایک ادھر کو کھینچتا ہے دوسرا ادھر کو کھینچتا ہے، جو جس نے زیادہ زور لگایا وہ جیت جاتا ہے. تو مفسر نے فرمایا کہ اللہ کی رسی جو آسمان سے نیچے لٹک رہی ہے وہ قرآن مجید ہے. جس نے اس کو سمجھ لیا اور سمجھ کر اس پر عمل کر لیا تو اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے پاس اعلیٰ علیین میں اٹھائیں گے، رکھیں گے اس کو اور اس کی روح کو. اگر ظاہر ہے کہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور پسے پش ڈال دیا، تو نہ اس کے حقوق ادا نہیں کیے، تو پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس تفرقہ کو اور یا اس گروپ بندی کو یا انتشار اور افتراق کو اور مسلمانوں کے آپس کے نزاع اور لڑائی جھگڑے کو ختم کس طرح کرنا ہے، وہ ہو اللہ کے کلام پر کما حقہ عمل کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حقہ عمل کرنا. جب یہ بات بتا دی گئی، یہ بات جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کی کتاب مراد ہے یہاں، مضبوط رسی کو پکڑنا اور اس پر پورا پورا جس طرح حق ہے اس طرح عمل کرنا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کتاب اٹھائیں گے، ہم خود سمجھیں گے اس کو؟ تو اس کا جواب بھی قرآن پاک سے ہی نکلتا ہے. رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معلم بنا کر تاکہ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرے اور پھر اس کو سمجھائیں، حکمت کی باتیں سمجھائیں، قرآن مجید کا معنی سمجھائیں. یہاں جیسے قرآن مجید کے الفاظ کو سکھانا ہے، ویسے ہی قرآن پاک کے معانی کو بھی سکھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے جتنی بھی صحائف اور کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ بغیر کسی پیغمبر کے اور رسول کے نہیں بھیجے. ہاں ایسا تو ہوا کہ متعدد انبیاء کرام آئے لیکن ان کو نئی کتاب نہیں دی گئی، نئے صحائف نہیں دیے گئے، وہ سابقہ کتابوں پر ہی اپنی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے اپنی تبلیغ کرتے رہے. لیکن ایسا کوئی بھی کبھی بھی نہیں ہوا، کسی نبی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ بھی کتاب تو بھیج دی لیکن ساتھ کوئی نبی نہیں بھیجا. تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا 23 سال میں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کلام پاک یا تورات زبور انجیل کا ایک حکم اللہ نے ایسے ہی امت کو دے دیا ہو کہ چلو یہ کوئی خاص اہم بات تھی کو براہ راست لوگوں کو یہ پہنچا دیا جائے، ایسا نہیں ہوا. ہاں یہ طریقہ تو اختیار کیا کہ جو بہت ہی اہم احکام تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر ان احکامات کو آپ کے سپرد کیا, جیسا کہ نماز کا حکم ہے کہ نماز پانچ وقت کی, اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ تحفہ عطا کیا. لیکن کوئی بھی ایسا حکم آیت کریمہ کیا اس کا ایک ٹکڑا, ایک حصہ, ایک جز بھی کسی بھی کتاب کا اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست بغیر معلم کے, بغیر رسول کے نہیں دیا تو کیا پتہ چلتا ہے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اس میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کی, کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے اس کتاب کو سمجھنا ہے تو جبریل علیہ السلام جس طرح یہ لے کر آئے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یہ کتاب, اور ان کی صفت اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ التکویر کے اندر بیان فرمائی کہ اصولا قوی امین, کہ ان کو رسول بھی کہا اور قوی کہا اور امین کہا, دو لفظ, تین لفظ ان کے بیان فرمائے. ایک تو اللہ کا وہ پیغمبر رسول جبریل علیہ السلام, اور دوسرے وہ قوی, کہ ایسا کہ جب انسان کوئی اپنا پیغام کسی دوسرے شخص کے پاس بھیجتا ہے تو اس میں چند چیزیں, صفات دیکھتا ہے, سب سے پہلے کہ آیا وہ قوی بھی ہے جسمانی لحاظ سے اور قوت کے لحاظ سے اور عقل فہم کے لحاظ سے اور دماغی لحاظ سے, نہ ہو کہ اس کو حکم تو کچھ دیا, بات تو کچھ بتائی اور آگے جا کر کچھ آگے نقل کر رہا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی شاگرد کو یا بڑے والدین اپنے اولاد کو کچھ بات کہتے ہیں تو جن کو تجربے سے بات پتہ چلتا کہ اچھا یہ بچہ, یہ شاگرد جو ہے یہ شاید اپنی یہ جو بات اس کو بتائی ہے یہ جس طرح اس کو کہا گیا اس طرح نہیں کرے گا, اس سے پوچھتے ہیں اچھا تمہیں کیا کہا ہے, تم نے کرنا کیا ہے, کیا پیغام دینا ہے. تو بعض اوقات جو اس کو کہا گیا ہوتا ہے اس کا وہ 50%, 25% یا کچھ بھی نہیں وہ صحیح بتا پاتا, اور بعض جو ہے 100% ویسا ہی ہو بہو اس کو بتا دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیت استاد جانتا ہے, والد جانتا ہے, پھر اس کے مطابق اس کو اس سے پرکھتا ہے, اس سے پوچھتا ہے. قوی امین, اور امین امانت دار, اس میں خیانت نہیں کرے گا, اپنی طرف سے نہ کوئی اضافہ کرے گا نہ اس میں کمی کرے گا, کہ یہ نہیں کہ جو کہا ہے اس میں تھوڑا سا چھوڑ دے اور جو نہیں کہا اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے, ایسا نہیں ہے. جبریل امین کو امین بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی امانت 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو انبیاء کرام کو وہ پہنچاتے تھے, اسی وجہ سے ان کے یہ دو لفظ قرآن مجید میں دو صفات بیان فرمائی. بتانا کیا مقصود ہے, سمجھنا کہ یہ مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا پیغمبر, اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایسے فرشتوں کو چنا ہے جس پر خیانت کا ذرہ برابر بھی انسان گمان نہیں کر سکتا ہے, شائبہ نہیں ہو سکتا ہے, اور قوی بھی ہیں. کوئی ان کے اوپر قوت پا کر ان سے زبردستی اس پیغام میں تبدیلی نہیں کروا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا, اور ان کا ایک پر پورے مشرق کو گھیر لیا, دوسرے پر نے پورے مغرب کو گھیر لیا, اور ان کے متعدد پر تھے, صرف یہ دو پروں نے پوری فضا کو, پوری جو ہے جو ہماری نظروں کے سامنے اس کو گھیر لیا, اتنے بڑے, تو ظاہر ہے کہ دوسرے مخلوق ان پر کیسے قوت پا سکتی ہے, غلبہ پا سکتی ہے. تو ایسا مضبوط ترین پیغمبر فرشتے کو بنایا, اور وہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید یہ دستور تھا اور طریقہ تھا کہ ہر رمضان مبارک میں دور کرتے تھے. دور کا مطلب قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام سناتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے, تاکہ جو اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا کلام ہے, وہ جس طرح اللہ نے بھیجا ہے وہ وہ بہو ایک دوسرے کو سنا کر, سن کر صحیح صحیح وہ پہنچا دیا جائے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا کہ على هل بلغت امانتي، کہ صحابہ کرام کو ایک لاکھ سے اوپر صحابہ کرام تھے، ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ کی امانت آپ کو پہنچا دی؟ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا تھا، اقرار کیا تھا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے کو اللہ نے جو امانت دی تھی وہ کیا تھا؟ شریعت تھی، شریعت کے احکامات تھے، قرآن مجید تھی، قرآن مجید تھا، اور جو ہے احادیث تھی، اس کی تشریح تھی، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے. تو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے قرآن مجید کو سیکھنے کے، کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سورۃ الشورا کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کچھ قسمیں بیان فرمائی کس طرح ہو، تو ان میں ایک پیغمبر رسول اس کے فرشتے کے ذریعے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا، ان سے آگے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اور جب سلسلہ آگے چلتا رہا، استاد سے استاد نے شاگرد کو، آگے شاگرد کو منتقل کیا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واعتصموا بحبل اللہ کہا ہے، تو اس کا مطلب حبل اللہ سے قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو کسی ماہر استاد سے سیکھنا ہے جو اس کا فن کا ماہر ہو، جس نے سیکھا ہوا ہو پہلے، اور جس نے پہلے سے ہی سیکھا نہیں، اگر ہم اس سے سیکھیں گے، جب اس جس نے سیکھا نہیں خود ہی سیکھیں گے، ہاں ترجمہ ہے اس کو پہلے، سب سے پہلے کی. بار بار یہ کیوں بات بتائی جاتی ہے؟ بار بار یہ بات اس لیے ذہن نشین کروائی جاتی ہے کہ اتنی اہم چیز کو ہم معمولی نہ لیں. میڈیکل کی کتاب کو ہم خود کھول کر اس پر عمل کرتے نہیں ہیں، کہیں جو ہے ہم خود عمل کریں گے تو ہماری صحت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. میکینیکل کی کتاب کو کھول کر ہم اپنی گاڑی کو صحیح نہیں کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم گاڑی کو صحیح کرنے کی بجائے اس کو خراب کر بیٹھیں گے. اور اس طرح اور بھی ہر چیز. اب جب ہم نے کوئی طب کا کوئی طب کی بات پوچھنی ہوتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ انجینئرز کے پاس جاتے ہیں. بولیے ذرا جلدی جلدی بولے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ طبیب کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اور جب کوئی ہمیں انجینئرز کا مسئلہ ہو تو پھر کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس جاتے ہیں. اور اگر ہم نے کوئی اور میکینیکل کے علاوہ کوئی دوسرے شعبے میں بات پوچھنی ہو تو پھر کس کے؟ ہر شعبے والے کا، جو شعبے کا ماہر ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کا عالمیہ یہ ہو گیا ہے آج دنیا کے اندر، قرآن مجید، ہم جو قرآن مجید کے ماہر ہیں ان سے نہیں سیکھتے ہیں. اور جنہوں نے ساری عمر جو ہے فوج میں گزاری، بعد میں بڈھے ہو گئے، دماغ ان کا جو ہے بیکار ہو گیا، اور قرآن مجید کو انہوں نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا. ساری عمر انہوں نے کالجوں میں لوگوں کا دماغ خراب کیا، اور پھر جو ہے وہاں جو ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے نظریات خراب کرتے رہے، آخر میں جو ہے قرآن مجید کو مشق بنانا شروع کر دیا. ہم ان سے قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، تو کیا وہ ہمیں ایمان سکھائیں گے؟ کیا وہ ہمیں قرآن مجید سکھائیں گے؟ ہم ان سے سیکھیں گے تو پھر یہی حالت ہوگی جو آج ہو رہی ہے. کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی بہتری نہیں آنے والی. اب جس نے پہلے سے قرآن مجید کسی سے سیکھا نہیں، وہ بیٹھ کے جو ہے دوسروں کو سکھا رہا ہے. ساری عمر جس کا قرآن مجید سے واسطہ نہیں پڑا، اس گھر والے اس کی بات نہیں مانتے، وہ اٹھا کے قرآن مجید دوسروں کو سکھا رہا ہے، اور کوئی تفسیر پہ تفسیریں لکھ رہا ہے. اور یہ لوگ جو ہے اچھا، ہاں پروفیسر ساتھ لگ گیا، ڈاکٹر ساتھ لگ گیا، اور پتہ نہیں وکیل ساتھ لگ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ساتھ لگ گیا، لمبی لمبی جو ہے پوچھے القابات کی آگے پیچھے لگ گئی. اور لوگ جو ہے بڑے فخر سے، ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب سے تفسیر سیکھ رہے ہیں، ہم تو پروفیسر صاحب سے تفسیر سیکھ رہے ہیں. اب عقل کے اندھو، کبھی ان سے کیوں سیکھ رہے ہو؟ تمہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دماغ جو ہے عقل نہیں کام کرتی. جب جو ہے طب کا معاملہ ہوتا ہے تو تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اور جب جو ہے میکینیکل کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کے متعلقہ شعبے کے ماہرین کے پاس جاتے ہو. جب قرآن مجید کا معاملہ ہوتا ہے تو ایسے بے وقوفوں کے پاس چلے جاتے ہو، جاہل ہیں جو خود اور لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہو. تو یہ ہے اصل وجوہات جو تفرقہ کی ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور مضبوطی رسی سے مراد جو ہے قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کو جب ہم جہاں تو خود سیکھ رہے ہیں، صحیح قرآن مجید کو مستند، سب سے پہلے کون سے مستند ترجمے ہیں وہ معلوم کرو، اس کے بعد پھر یہ معلوم کرو کہ بھئی وہ اس کے کون سا جو ہے جس نے لکھا ہے وہ کون سا ہے، اس کو پھر سیکھو، اس میں سے مارک کر لو کہ بھئی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کے پاس جا کر پھر سیکھو، اور پھر جو عمل کریں گے تو پھر جو ہے یہ تفرقہ پیدا نہیں ہوگا.
اور جہاں ایک اور بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا ہے, وَلَا تَخْتَلِفُوا نہیں کہا ہے. لفظ جو ہے اختلاف کا نہیں استعمال کیا ہے. لوگوں کو آج جو ہے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے حنفی اور یہ مالکی اور شافی اور حنبلی اور جس طرح یہ اختلاف ہے, اور اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رحمت قرار دیا ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ بعض اوقات جو کچھ باتیں شریعت کے احکام بالکل واضح ہوتے ہیں اور بعض میں دو رائے ہوتی ہیں, اور انہوں نے ماہرین نے, اور یہ کس کا فن ہوتا ہے اس میں, اور ظاہر کے اجتہاد اس کا سب سے پہلے کچھ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں شریعت کا کوئی واضح حکم نہ ہو کسی چیز کے بارے میں, اور پھر ظاہر کے اہل فن جو مجتہد جن کے اندر صلاحیت ہے اور وہ اس کے اندر اس اجتہاد کریں گے, اور شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے روشنی میں رہتے ہوئے وہ کریں گے. لیکن جہاں تو ہر ایک جس کو کبھی جو ہے اسلام کی اور جو قرآن مجید کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے, وہ چلتے ہیں بھی اجتہاد کرنے اور دوسروں کو اس کا جو ہے دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو جہاں یہ کہا تو اختلاف نہیں, لفظ استعمال نہیں کیا, افتراق جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقہ بندی, اختلاف یہ فرقہ بندی کو جہاں کہا ہے کہ افتراق نہیں کرو, اور یہی گروہ بندی جو لوگوں نے جو بنائی ہے تو یہ اسی کو تو منع کیا گیا ہے. اور یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے, یہی تو وجہ جو میں نے ابھی بتا دی ہے. اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں سمجھ میں آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی بات ہی سمجھا دیں کہ ہم نے قرآن مجید کو کس سے سیکھنا ہے. کم از کم یہی دعا مانگ لیا کرے اللہ ہی ہمیں جو ہے صحیح بندہ پن دے دیں گے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھنے میں. کوئی آمین ہی کہہ دیں اللہ کے بندو, کہ آپ کے بلے کی بات ہی کر رہا ہوں, کہ آپ کے نفع کی بات ہی کر رہا ہوں, کہ بھائی قرآن مجید کو ان کے اہل قرآن سے. اور دوسری اہم بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, جو سچے لوگ ہیں, جو جن کا قول بھی سچا ہے, دل زبان بھی سچی ہے, دل بھی سچا ہے, عمل بھی سچا ہے, عقیدہ بھی سچا ہے, ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرو اور ان سے علم حاصل کیا کرو, تو پھر تمہیں جو ہے یہ افتراق میں نہیں پڑو گے, اجتماعیت جو ہے. اب ہوا کیا ہے, دو باتیں جو ابھی جو ہے ہمارے ہوئے. اب ایک تو ایک سکول والوں نے بچی کو اس سکول میں نماز پڑھنے سے روکا, لندن کا واقعہ ہے, اور اس کے والدین کورٹ میں لے گئے یہ بات, اور وہاں جو ہے کورٹ والوں نے جب پوچھا کہ بھائی یہ باقی مسلمان جو میجورٹی اس میں کیوں جو ہے اس میں نماز نہیں پڑھتی, اور سب سے اہم بات جو ہے اس میں فیصلے میں یہی کہ مسلمانوں کی جو ڈس یونٹی تھی اس کی وجہ سے وہ فیصلہ مسلمانوں کے خلاف آیا, کہ اکثریت مسلمانوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ایمان کے بعد جو ہے نماز بھی پڑھنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اکثریت جو ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتی, اس کی قضا کر لو, کیوں سکول میں نماز پڑھتے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں. اور مسلمانوں کی اس عدم اتفاق کی وجہ سے اور جو ہے ان کے خلاف اب یہ ایک جو ہے فیصلہ آیا, اس کی بنیاد پر سارے سکول جو ہے وہ ان کو بنیاد بنا کر کہیں گے کہ ہم جو ہے نہیں اس کو اجازت نہیں دیں گے. یہ غلط ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا گیا کہ کس وجہ سے, کہ مسلمانوں میں آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے کہ بھائی نماز میں کس کا اختلاف ہے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, پھر کیوں نہیں پڑھتے, کیوں نہیں والدین اپنے اولاد کو یہ سکھاتے. اور دوسرا آپ کو سب یہ نہیں پتا کہ کون جو ہے ظلم کر رہا ہے اور غزہ میں فلسطین میں, اور مظلوم کون ہے. اور جب پتا تھا کہ بھی عید پارٹی جو حکومت نے وہاں انوائٹ کیا, تو پھر کیوں جہاں گلاسگو سے لوگ چلے گئے منہ اٹھا کے وہاں. اب اس کی وجہ سے کہ بھی مسلمانوں میں یہ ڈس یونٹی کیا پیغام گیا. امریکہ والوں نے جو حکومت نے ان کو دعوت دی تھی, انہوں نے متفقہ طور پر اس کا بائیکاٹ کیا, تو ایک اچھا پیغام گیا. اور لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جو ہے مظلوم کا ساتھ دو, ظالم کا ساتھ نہ دو. کیا صرف ہم سیلفی بنانے کے لیے وہاں پہنچ گئے, اپنی اہمیت اتنی کہ اب جو ہے ساتھ, اگر یہ سوچا ہوتا کہ اگر میرے بچوں کو مار رہے ہیں, میری جو ہے گھر والوں کو مار رہے ہیں, ماں باپ کو مار رہے ہیں, تو کیا میں بھی اس طرح جو ہے کرتا, کہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بھی مسلمان کس طرف جا رہے ہیں, اجتماعیت کس طرف ہے. تو یہ دو باتیں, تو جہاں بھی ہم قرآن مجید کو چھوڑیں گے اور آپس میں افتراق کسی بھی بنیاد پر کریں گے, تو وہاں مسلمان جو ہے نقصان اٹھائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس میں مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق رہے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو، افتراق پیدا ہو، گروہ بندی پیدا ہو، اور مسلمانوں کی یونٹی جو ہے کمپرومائز ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ بات ہمیں صرف جو ہے قرآن مجید، جب تک ہم اس قرآن مجید کو صحیح نہیں سمجھیں گے اس وقت تک مسلمانوں میں کبھی بھی اتفاق اور اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو واپس قرآن مجید کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.